الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين سورہ صف کا جو دوسرا رکوع ہے کل 5 آیات پر مشتمل ہے آخری آیت طویل ہے وہ میں نے اس وقت تلاوت نہیں کی ہے 4 آیات کی تلاوت کی ہے ان میں سے بھی پہلی 2 آیات پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے صرف اس کا ترجمہ تاکہ آگے سلسلہ کلام جو ہے وہ جڑ جائے صرف ترجمہ ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا اے ایمان کے دعوے داروں کیا تمہیں وہ کاروبار بتاؤں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دے منطقی نتیجہ کیا ہوا کہ اگر وہ راستہ تم اختیار نہیں کرو گے تو پھر جہنم کے عذاب سے نجات پانا یہ تمہارا اپنا خود ساختہ عقیدہ ہوگا یہ مذمومہ اور موہومہ خیال ہوگا بے بنیاد ہوگا اچھا وہ تجارت کیا ہے تو مننا باللہ و رسول ایک تو ایمان اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق یقین والا ایمان وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ مال خرچ کرو اور جانے کھپاؤ یہاں تک کہ وقت پڑے تو جان پیش کرو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً علم رکھتے ہو اگر تمہیں اپنے نفع و نقصان کا صحیح تصور حاصل ہے ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر نفع دنیا کا نفع ہے نقصان دنیا کا نقصان یہاں جنہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں جنہیں زمین میں اقتدار حاصل ہو گیا وہ کامیاب ہے اور جو بیچارے ان چیزوں سے محروم رہ گئے وہ ناکام ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے اس پورے منتخب نصاب کا جو نقطۂ آغاز ہے سورۃ العصر کہ کامیابی جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہے نہ دولت سے ہے نہ دنیاوی حیثیت سے ہے نہ اقتدار سے ہے نہ وجاہت سے ہے نہ جائیداد سے ہے کچھ بھی نہیں کامیابی کے لوازم چار ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ چار چیزیں پوری ہوگی تو کامیاب ہوگی ورنہ ان الانسان لفی خسر باقی تمام انسان خسارے سے گھاٹے سے ناکامی سے نامرادی سے دو چار ہوں تو اس کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں ایک چیز کی نفی ہوتی ہے پھر اس بات کو کہا تو سورہ مبارکہ کے شروع سے نفی کا انداز چلا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ پر ایمان کا دعویٰ، اللہ سے محبت کا دعویٰ، رسول سے عشق کا دعویٰ، لیکن تمہارا عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے. تم جانتے ہو اللہ کو کن سے محبت ہے، ان سے کہ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفحے باندھ کر کے جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں جن میں کوئی قوت رکھنا پیدا نہ کر سکے. اور جان لو کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے میدان میں نہیں آؤ گے، تو پھر تمہاری مثال بھی سابقہ یہود کی جو امت تھی اس کی ہوگی، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو جنگ کے لیے، تو کوڑا جواب دے دیا تھا. بھائی قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذونی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جب وہ ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے، یہی حشر تمہارا ہو جائے گا. اور آخری بات کیا ہے کہ اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تو جہنم کا نوالہ بند کر رہا ہوں. اب اس کے بعد مثبت انداز میں، نہیں کرتے تو یہ ہے، کرتے ہو تو کیا ہے؟ اب اس میں پہلی بات آئی یغفر لکم ذنوبکم. اگر تم اس راستے پر چلتے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد، جد و جہد، محنت. اب اس جہاد کے بارے میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے دل میں. مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد کے معنی صرف جنگ نہیں ہے، جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہے، جہاد معاشرے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی ہے، جہاد شیطان کے خلاف بھی ہے، جہاد باطل نظریات کے خلاف بھی ہے جس کے خلاف زبان سے اور قلم سے جہاد کیا جائے گا، جہاد باطل نظام کے خلاف بھی ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ میدان میں آ کر اس نظام کو چیلنج کرنا ہوگا اور اس سے ٹکر لینی ہوگی، جس میں یقیناً جان کا بھی اندیشہ ہے، جان بھی دینی پڑے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب یہ ایک مکمل یوں سمجھیے کہ کیریئر ہے. اصل میں جو ہم نے جہاد کو قتال کے معنی میں لے لیا ہے، جہاد کے معنی جنگ، اس سے ان تمام آیات کی جو اصل روح ہے وہ پس پردہ چلی گئی، بدلے کے پیچھے چلی گئی. جہاد کے معنی جنگ نہیں ہے. ہاں جنگ جہاد کی آخری منزل ہے. جہاد کو نفس کے خلاف جہاد سے شروع ہو گیا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، اذان سن لی ہے، لیکن نفس کہتا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ دی، کادہ درست بھی سو گئے، آپ نے گویا کہ نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیے. اور اگر آپ نے نہیں، نفس کی بات نہیں مانی، اس کا کھڑے ہو گئے، گویا کہ آپ نے نفس کے خلاف جہاد کیا. تو بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ جو ہے، سوائے اس کے جب وہ سویا ہوا ہے، وہ انکانشس ہے، اس کی جو ہے کانشیس مائنڈ اس کا ورک نہیں کر رہا ہے. خواب بھی آ رہے ہیں تو وہ سب کانشیس مائنڈ سے ان کا تعلق ہے، کانشیس مائنڈ سے نہیں. اس وقت کو چھوڑ دیجئے، باقی پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جو جہاد سے خالی ہو. ایک سرکاری ملازم ہے اور اسے کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے کہ میرا یہ کام ذرا کر دیجئے، یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ظاہر بات ہے کہ اندر ایک تصادم شروع ہو جائے گا، نفس کہے گا لے لو، فلاں ضرورت اٹکی ہوئی ہے، فلاں بچے کی فیس ابھی دینی تھی، اس کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، لے لو. اور دل کہتا ہے نہیں صاحب، حرام ہے، حرام ہے، نہیں لے سکتا. کیسا کش ہے، ایک ایک لمحے پر، قدم قدم پر انسان جو ہے دو راہے پر آتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر انسان اپنے آپ کو وقف کرتا ہے. دین سیکھوں اور سکھاؤں، دین کی دعوت دوں. دعوت کیسے دے گا اگر سیکھے گا نہیں؟ دین کو خود نہیں سمجھتا تو بلائے گا کیسے؟ وہ تو لطیفے والی بات ہے کہ کسی پٹھان نے کسی ہندو کے تلوار سر پر رکھ دی کہ پڑھو کلمہ. انہوں نے کہا اچھا خان صاحب پڑھاؤ، پہلے خوب قبلہ تو ہم کو بھی نہیں آتا، تو اب کلمہ آپ کو نہیں آتا تو کیا پڑھائیں گے آپ کسی کو؟ اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کو جانتے ہیں تو قرآن کی دعوت کیسے دیں گے؟ تو گویا یہ اب کیریئر بنے گا، سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، پہلے علم حاصل کرو پھر اسے پھیلاؤ، دعوت تو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ. اور یہ کہ اگر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے اگر ماحول جاندار ہے، اس میں کچھ زندگی ہے، روح باقی ہے، اور آپ کو ماحول سے ریسپانس مل جاتی ہے، آپ کے پاس لاکھ دو لاکھ آدمی جمع ہو جاتے ہیں جو واقعی اصل دل میں یقین بھی رکھتے ہیں، عمل میں ان کے اسلام پر پوری کی پیروی موجود ہے، اب انہیں جمع کرو، منظم کرو، جیسے کہ کوڑے کو پل دے کر جو ہے بنایا جاتا ہے، انہیں آرگنائز کرو اور پھر باطل پر دے مارو. بادشاہ درویشی درساز و دمادم زن تو پختہ شبی خدرا اور سر سرتے جمزل تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ علامہ اقبال جیسے شعر میں سارے مراحل جو ہے سمودی ہے. 12 برس بچے کی زندگی درویشی تھی, دعوت ہے تبلیغ, دعوت تبلیغ میں ظاہر بات ہے آپ کو آج بھی اختیار کرنی پڑتی ہے. داعی جو ہے تحکم کا انداز سے اختیار نہیں کر سکتا, تحکمان انداز تو حاکم اختیار کر سکتا ہے, داعی کو تو آج بھی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور داعی کو اگر کسی نے اوپر سے جواب دے دیا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا, نہیں کہاں تم باتیں کر رہے ہیں, سننا پڑے گا اور جھیلنا پڑے گا. وہ جواب نہیں دے سکتا ہے, دماغ تمہارا خراب ہے, پھر وہ داعی نہیں ہے, وہ مبلغ نہیں ہے. وہ تو بدھ مت کے بھکشوں کی طریقے سے برداشت کرو, جھیلو. حضور سے کہہ دیا گیا مجنون, پاگل, شاعر, ساحر, مشہور, کیا بھی کہا گیا حضور, اور برداشت کیا. حالانکہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو صدمہ نہیں ہوتا تھا, قرآن خود گواہی دے رہا ہے. عزیز کو صدروں کا بیمار یقول ہو, میں نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے, آپ کو رنج ہوتا تھا, غم ہوتا تھا, سینے میں گھٹن محسوس ہوتی, لیکن حکم کیا ہے؟ فاصبر علی ما یقولون واہجرهم حلا جمیلا, صبر کیجیے, یہ لیے برداشت کیجیے, جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کیجیے. یہی ساری باتیں اس سے آپ سے پہلے جتنے اولو العزم حضور سے انہیں کہی گئی. حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے, ٹھٹھے مار مار کر ہنستے تھے کہ اس گڈے کو دیکھو دماغ خراب ہو گیا, یہ خشکی پر جہاز چلائے گا, یہاں کیسی بنا رہا ہے, دیکھو تو صحیح. ہم پہلے ہی نہیں کہتے تھے کہ اس کا دماغ سر گیا ہے, جو باتیں کرتا ہے بیٹی بیٹی باتیں کرتا ہے, اب تو ثابت ہو گیا کہ اس کا دماغ خراب ہے, مذاق اڑا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سارے مراحل جہاد کے ہیں. اور پھر جب کہ طاقت اگر فراہم ہو گئی ہے تو پھر اس طاقت کو ٹکرا دینا, پھر یہ نہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لاش جس کے اعضا کٹے ہوئے تھے, اعضا مریدہ لاش, ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹا ہوا ہے, اور کلیجہ چبایا گیا ہے پیٹ چا کر کے, اللہ کی نگاہ میں یہ لاش جو ہے حضرت حمزہ کی وہ بہت پیاری تھی, بنسبت ایک سالم حملہ ہے. تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ کو, اللہ کو زیادہ محبوب. اس اعتبار سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اب اس میں پہلا کیا نفع ہوگا, یغفر لکم ذنوبکم, اس راستے پر چلتے ہوئے کبھی کوئی خطا ہو جائے, بدگنائے کبھی بشری کو بھول ہو گئی, کوئی چوک ہو گئی, نسیان اور خطا, اسی طریقے سے کبھی جذبات کے غور میں آدمی بہ گیا, اندھا بہرا ہو گیا, نفس کا ایسا ہجوم ہوا جذبات کا کہ اپنے کنٹرول کھو بیٹھا, یا کسی ایسے ماحول میں چلا گیا ہے اس ماحول کے اندر شر کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ متاثر ہو گیا عارضی طور پر, کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہو گیا, لیکن چل رہا ہے اس راستے پر ایمان اور جہاد کے راستے پر. اگر اس راستے پر چل رہا ہے تو جہاں کہیں بھی قدم پھسل جائے گا, انسان گر جائے گا, فوراً کھڑا ہوگا, توبہ کرے گا, اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. پہلا تو اجر یہ ہوا تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. غفر کہتے ڈھانپ لینے کو, مغفر کہتے تھے خوف کو, جو سر پر لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی, تلوار کا وار جو ہے سر پر پڑے تو جو ہے مؤثر نہ ہو, آج بھی ہوتی ہے تاکہ گولی جو ہے وہ آئے تو سر جو ہے اس کو اس پر نہ لگے. اسی طرح جن پر بھاپ لینے والی ہے تو وقت جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا, ڈھانپ لے گا. آخرت میں قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کرے گا, تمہیں اللہ روسی نشاد جو ہے تمہاری رسوائی سے تمہیں بچا لے گا. یا پھر لکم ضرور رکھوں وہ خری تم جنات انتظی ملتا سے لگا, ایک تو منفی بات ہو گئی تمہارے گناہ بخش دے گا, مثبت کیا ہے, تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے یعنی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ اصل میں جو نیچرل گارڈن ہوتے تھے, ایک تو وہ ہے جو باغ لگائے انسان نے, اس میں تو وہ زمین کو جو ہے وہ لیول کرتا ہے, پھر پلان کرتا ہے یہاں سے اس طرح کے بوٹے لگیں گے, اس سٹے میں یہ بوٹے ہوں گے, ایک نیچرل باغ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے, عام طور پر پہاڑی علاقوں کے اندر کہ وادی کے اندر کوئی نالا ہے یا کوئی چشمہ ہے یا دریا ہے بہ رہا ہے, اور اس سے دونوں طرف جو اونچالے ہیں اس کی جڑوں کے اندر خود بخود پانی جا رہا ہے, تو وہاں پر درخت کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پر جو ہے پودے ہیں, پلانٹیشن ہے, تو گویا کہ ان پودوں کے اور درختوں کے دامن میں ندی بہ رہی ہے, تو دامن جو ہے یہ ہے در حقیقت کی چیز. یہ جو نیچے بہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان باغات کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, بلکہ یہ کہ ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یغفر لکم ذنوبکم نمبر ایک, ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور نمبر تین وَبَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور تمہیں ایسی رہائش گاہیں دے گا کہ جو ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر ہوں گے. فی جنات عدن عدن فلا مقابل فی مقابل کرنا, کہیں جا کر ڈیرا لگانا, اب سیٹل ہو جانا, بس جانا, یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے. تو عدن جہاں پہ رہائش گاہیں تمہاری ہوگی, بتا کے نا تو یہ وطن کی جنات عدن, ان باغات میں ریزیڈینشل گارڈن کے اندر بہترین تمہارے لیے رہائش گاہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ذالک الفوز العظیم, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ بہت بامانی ہے جو اب آ رہے ہیں الفاظ. اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی آخرت کی کامیابی. انسان جو ہے اپنی طبع بشری کے بنا پر دنیا کی کامیابی بھی چاہتا ہے, یعنی یہاں مراد دنیا کی وہ کامیابی نہیں ہے کہ میں صاحب جائیداد بن جاؤں یا میرا کاروبار بہت ہو. تو دنیا دار آدمی کی بات ہے نا, دیندار آدمی, صاحب ایمان بھی یہ چاہتا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ میں نے محنت کی ہے اللہ کے دین کے لیے, تو میں اس کے ثمرات اپنی نگاہوں سے دیکھوں, اللہ کا دین پھلتا پھولتا مجھے نظر آئے, یہ کھیتی جو ہے دین کی یہ لہلہاتی ہوئی مجھے نظر آئے, ہماری اقامت دین کی جد و جہد وہ ہماری اپنی زندگی کے اندر اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے. یہ انسان کی ایک طبعی خواہش ہے, لیکن اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اگر اسی کو چاہے تو آل واحد میں کر دے, کفر زکات کا اسلام کا غلبہ, اس کا ایک حرف کل کافی ہو جائے گا, لیکن نہیں. اصل میں تو وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے, امتحان میں کامیاب ہو گئے تو چاہے دنیا میں بظاہر ناکام رہے تم کامیاب ہو اللہ کے یہاں. یہ ہے اصل کامیابی, ذالک الفوز العظیم. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی, دنیا کی کامیابی تو یوں سمجھیے نافلۃ لک, مزید ہے, اضافی ہے, بونس ہے. اصل کامیابی وہ نہیں ہے, یہ تو بونس ہے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیاب کر دے اور واقعتاً وہ جماعت وہ تحریک جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے نتائج دیکھ لے, تو کیا ہی کہنے, نور ناراض ہوں حضور نے دیکھے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے ساتھ دس ہزار تھے جبکہ آپ مکہ میں فاتح کی حصے سے داخل ہوئے, انہوں نے جو منظر دیکھا کیا کہنے ہیں, باغ و بہار, جہاں سے آٹھ سال پہلے نکلے تھے اور اس طرح نکلے تھے کہ جان بچانی مشکل تھی, تین شب و روز غار ثور میں آپ روح پوش رہے تھے, لیکن آج وہاں پر کل آٹھ برس کا سب کچھ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, اور وہیں پر اب آپ فاتح کی حصے سے داخل ہو رہے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دوران میں شہید ہو گئے وہ ناکام رہے؟ یہ منظر تو انہوں نے نہیں دیکھا, یا دیکھا ہوگا تو آسمان سے دیکھا ہوگا. اس لیے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں, قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں میں کہ وہ مردہ نہیں ہے, جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولات الله تشهدون, ممکن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہو, لیکن یہ کہ ان دنیا کی آنکھوں سے تو انہوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو حضور اور آپ کے ساتھ دس ہزار صحابہ نے دیکھا. حضرت حمزہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے, حضرت سمیہ اور حضرت یاسر تو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے تھے, انہوں نے تو مدینے کا دور بھی نہیں دیکھا. مدینے میں حضور کا داخلہ جو ہے وہ بھی شاہانہ انداز کا تھا کہ وہاں آپ کا جو ہے استقبال جو ہے اس کی تیاریاں کئی روز سے ہو رہی تھی, لیکن وہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے, وہ تو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے. لیکن نہیں, ان میں سے کوئی ناکام نہیں. اس لیے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. جب پھر لکھوں ذنوبہ کو ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار وبساکن طیبتا فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم, اصل بڑی کامیابی یہ ہے. اب اس میں گویا کہ تھوڑے سے ہلکا سا تنزی انداز ہے. واخرا تحبونها, اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت محبوب ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا انسان بربنائے طبع بشری چاہتا ہے کہ میری مسائی کامیابی سے, دے مے بی کراؤنڈ وتھ سکسس, کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میری محنت کا یہ نتیجہ نکل آیا, اخرا تحبونا تم پسند کرتے ہو اس کو, وہ تمہاری یہ طبعی خواہش ہے, فطری خواہش ہے, چلو ہم وہ بھی پوری کیے دیتے ہیں. اخرا تحبونا نصر من اللہ وفتح قریب. اب اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے. یہ جو الفاظ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے, یہ معاملہ ہر وقت نہیں ہوتا, یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ماننے والے, اللہ پر ایمان رکھنے والے اپنی سعی و جہد, اپنی جات نشانی, اپنی سرفروشی, اپنی قربانی سے اپنا یہ حق ثابت کر دیں کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے. ایسے نہیں آتی, بچے کے اندر وہ اللہ کی مدد اس شکل میں نہیں آئی کہ لوگوں کا رجوع ہو گیا ہو حضور کی طرف اور رجوع عام ہو گیا ہو اور بچے ہی میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے. نہیں ہوا, وہاں سے آپ کو نکلنا پڑا. ایک دفعہ آپ نکلے بچے سے طائف کی طرف گئے, وہاں سے بھی ناکام لوٹنا پڑا. پھر مدینہ کی طرف اللہ نے کھڑکی کھول دی, راستہ بن گیا, دار الہجرت بن گیا, یا صرف جو ہے مدینہ النبی بن گیا, دار الہجرت بن گیا. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کب وہ مدد آئے گی. اس کے لیے قرآن مجید میں آیا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کی انتہا ہو جاتی, وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ, جب پوری طریقے سے جھنجھوڑ لیا جاتا ہے, امتحانات ہو جاتے ہیں اور ان امتحانات کے اندر ثابت قدمی کا ثبوت دے دیا جاتا ہے, اور پھر پکار اٹھتے ہیں وقت کے رسول اور ان کے ساتھی, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور یہ واقعہ ہوا ہے سیرت النبی میں غزوہ احزاب کے بعد. غزوہ احزاب جو ہے وہ گویا کہ وہ کلائمیکس تھا, امتحان کا, آزمائش کا. 12,000 کا لشکر جو ہے وہ گھیرے ہوئے مدینے کو, اور اس طرح سے محسوس ہو گئے غذا بھی نہیں آ سکتی باہر سے, اور فاقے پر فاقے پڑ گئے, کہیں جا نہیں سکتے. چھوٹی سی بستی ہے, چند ہزار نفوس اس کے اندر ہے, اور 12,000 کا لشکر آ گیا. شمال سے آ گیا, جنوب سے آ گیا, مشرق سے آ گیا, تین اطراف سے آ کر انہوں نے گھیر لیا مدینے. بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چہرہ میں ایک چراغ روشن ہے اور آندھیاں آ گئی ہیں چاروں طرف سے اس کو بجھانے کے لیے. یہ سارا صورت حال جو ہے اتنی بظاہر مایوس کن تھی کہ منافقین کا نفاق جو ہے وہ چھپانے پر قادر نہیں رہے, ان کی زبانوں پر آ گیا. ماں وعد اللہ و رسولہ الا غرورا, ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے. ہم سے کہا گیا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قبضوں میں ہوں گے. ہمارا حال یہ ہو گیا کہ رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کوئی مکانوں کے اندر تو نہیں ہو سکتے. انسان اپنی طبی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, ہوائی کی ضروریات کے لیے باہر جاتے تھے مکانوں کے اندر, لیکن اب باہر نہیں جا سکتے. ہم تو اپنی طبی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. کہاں گئے وہ خزانے کیسر و کسرا کے؟ گویا کہ منافقین کا دفاع ان کی زبانوں پر آ گیا. لیکن اہل ایمان کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت ہو گیا, جبکہ انہوں نے کہا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. اللہ نے کہہ دیا تھا بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تمہیں آزمائیں گے, سختیوں سے آزمائیں گے, فقر و فاقہ سے آزمائیں گے, جانی اور مالی نقصانات سے آزمائیں گے. اگر اس سے صبر پر قائم رہے اور صبر کرو گے تو پھر ان کے لیے بشارت ہوگی. اس کے بعد جو غزوہ احزاب کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ حضور کی جو اقامت دین کی جدوجہد تھی, کہ گویا کہ آخری درجے میں اللہ نے امتحان لے لیا. معدود چند منافقین نکلے, باقی پورے مسلمان جو ہے وہ قائم رہے, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ, لہذا اس کے بعد حضور نے خود فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش تم پر حملہ ہو کر آئے تھے, اب ہماری طرف سے انیشیٹو ہوگا, ہم آگے بڑھیں, اس لیے کہ اب قریش کی ہمت اس کے بعد نہیں ہوگی کہ حملہ آور ہو سکے. اب ہم جائیں گے, لن ترجو قریش بعد عامکم ھذا, اے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے, بلکہ تم تغزونہم, تم ان پر حملہ آور. چنانچہ اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہ عمرے کے ارادے سے, اور وہاں وہ جو صلح حدیبیہ ہو گئی, اسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, اسے پاور ٹو ریکن ود, اب ان کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑے گی, یہ طاقت ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. تو صلح حدیبیہ جو ہے اس معنی میں کہ قریش نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان اب ایک طاقت ہے جن کے ساتھ مخالفت ضروری ہے, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, جس کو یہاں کہا گیا ہے کہ عنقریب وہ فتح آیا چاہتی ہے, وہ اخرا تحبونہا, اور ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے, تم چاہتے ہو کہ یہ جلدی سے مل جائے, تو اب وقت آ گیا ہے, اب ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں. میں جتنی تفصیل بیان کی ہر عام نہیں ہوتا, آج اگر میں اس کا شکوہ کروں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی, میں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی ہے, بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ریسپانس شو کی, جو آئے میرے ساتھ, جنہوں نے مل کر میرے ہاتھ سے ہاتھ دیا یا میرے دستوں بازو بنے, نہیں کوئی پرواہ نہیں, یہ فیصلہ اللہ کا ہے. ہمارے لیے کامیابی صرف یہ ہے کہ اگر اپنی پوری زندگی اس کام میں کھپا دی تو کامیاب, اللہ اللہ فیصلہ ہے. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی, دنیا کی کامیابی نہیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء ایسے چلے گئے دنیا سے کہ کسی نے ان کی بات سنی نہیں, تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ حضرت نوح نے سارے موقعوں پر دعوت دی اور چند انسان نکلے ان پر ایمان لانے والے, سارے موقعوں پر, تو کیا حضرت نوح ناکام تھے؟ معاذ اللہ, وہ ناکام نہیں تھے, وہ لگے رہے بیٹھے رہے اسی کام کے اندر. ہاں اگر ریسپانس ملتی, لوگ آتے تو اللہ قدم اٹھاتے, پھر اسلامی حکومت قائم کرتے, لیکن اگر ریسپانس ہی نہیں, آمان و انصار ہی نہیں, مددگار ہی نہیں, ساتھی ہی نہیں, دست و بازو ہی نہیں, تو اگلا قدم اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, اگر سورج جس میں ہاتھ پر کھڑا ہو جائے, نیچے نہ اترے, ڈھلکے نہ, تو زہر کا وقت آئے گا ہی نہیں, زہر آپ پڑھ نہیں سکتے, اس لیے کہ زہر کا وقت تو آئے گا لجنوب کی شب سے, جب سورج جو ہے وہ جس النہار سے مغرب کی طرف ڈھلک جائے گا تب زہر کا وقت شروع ہوا. اگر سورج نہیں کا وہی کھڑا ہے تو زہر کا وقت آئے ہی نہیں, آپ زہر پڑھ نہیں سکتے. اسی طریقے سے اگر ریسپانس معاشرے سے نہیں ملی ہے تو آپ اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے, لیکن آپ اگر ثابت قدم رہے اس دعوت کے اوپر, وہ جہاد بالقلم اور جہاد باللسان اور جہاد بالقرآن یہ جاری رکھا آپ نے, تو پھر آپ کامیاب ہیں. تو فرمایا ذالک الفوز العظیم, اصل کامیابی کیا ہے؟ مغفرت, جنت اور اعلی رہائش گاہیں ریزیڈینشل گارڈن کے اندر, ذالک الفوز العظیم. وہ اخرا تحبونہا, اور ایک اور شے جو تمہیں پسند ہے, نصر من اللہ و فتح قریب, اب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب ہے, وہ تمہاری قدم بوسی کیا چاہتی ہے, یہ فتح اب تمہیں ملنے والی ہے, یہ خوشخبری ہے. وبشر المؤمنین, اے نبی آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے کہ ان کا آرڈیل جو ہے اب وہ خاتمے کے قریب ہے, ان پر جو دور آیا ہے یہ آزمائشوں کا شدید ترین, ایک سے ایک بڑھ کر شدید تر آزمائش, اس میں وہ ثابت قدم رہے, وہ قائم رہے, کھڑے رہے, ڈٹے رہے, انہوں نے جانے دیے. 70 ان کے جو ہے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے, 70 کو لے جا کر دھوکا دے کر ذبح کر دیا گیا, کہ لے کر گئے تھے اصحاب صفہ کو کہ ہمارے ہاں جا کر لوگوں کو دین سکھائے, اور جا کر بغیدی کیا, ان کو ذبح کر دیا, 70 میں سے ایک بچا صرف, جس سے آپ کو خبر تھی کہ وہ 70 ذبح کر دیے گئے. اور وہ موقع تھا کہ جس پر حضور میں پھر, جس کو دعائے قنوت نازلہ ہم کہتے ہیں, حضور نے بدعائیں دی, اے اللہ سب کے چند ہوں, مسجد جمع ہوں, جمنی دیا رہوں, اے اللہ ان کی بچیوں کو اوپر پتھراؤ کر دے اور ان کی جمعیت کے اندر تفریح پیدا کر دے. یہ ساری تو بدعائیں جو آپ نے کی ہیں, اتنا خوشی دل تھا کہ 70 آپ کے وہ ساتھی جو اصحاب صفہ میں سے تھے, جنہوں نے علم حاصل کیا تھا, آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے, اور اب انہیں لے کر گئے تھے لوگ یہ کہہ کر کہ انہیں بھیج دیجیے ہمارے ساتھ تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ دین سکھائے, اور دھوکا دے کر ان کو ذبح کر دیا. ایک ان میں سے بچا ہے صرف خبر دینے کے لیے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا. تو وہ دعا جو ہے قنوت نازلہ اس وقت پر تھی. تو اس کو جان لیجیے اچھی طرح کہ اب وہ دور گزر گیا. اے مسلمانوں, بشر المومنین, اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے کہ ان کا وہ شدید ترین آزمائش کا مرحلہ آ گیا, وہ ثابت قدم رہے, اب اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے, مدد آیا چاہتی ہے, اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دی, بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.